نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يزي منهن شيئا استخفافا بحقهن قال له عند الله عهدا أن يدخله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه امام احمد ابو داود والنسائي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، آج کا درس حدیث جس کا موضوع ہے نماز کے فیوض و برکات، یعنی نماز پڑھنے سے ہمیں کیا دینی اور دنیاوی اور روحانی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، نماز کے کیا فضائل ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتے ہیں. تو اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نماز کے فیوض و برکات. دو احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کی پابندی کرے گا اور ان کو معمولی چیز سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. ان دو احادیث سے نماز کی فرضیت کا ثبوت بھی ملتا ہے اور نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے فیوض و برکات اور ثمرات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی مختلف اقسام ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، نظر، طواف، قربانی، صدقہ، خیرات، دعا، استعاصہ، استعاذہ، استعانت، استمداد، اسی طرح سے توکل اور بھروسہ، امید اور خوف، خشیت اور تذلل، ایمان و یقین، تقوی، یہ تمام عبادات کی مختلف انواع اور اقسام ہیں. لیکن ان تمام عبادات میں نماز کو بہت اعلی اور ارفع مقام حاصل ہے. اور ان عبادات میں سے بہت ساری اہم عبادات ایسی ہیں کہ نماز جن کا مجموعہ ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی کے حضور قیام، رکوع اور سجود، یہ اپنی جگہ عبادت ہیں اور نماز نے ان سب کو اپنے اندر سمو لیا. قرآن کی تلاوت بہت اہم عبادت ہے اور وہ نماز کا حصہ ہے. دعا عبادت کا مغز ہے اور وہ نماز کا حصہ ہے. اسی طریقے سے خشوع اور تذلل، یعنی ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دینا اور بچھا دینا اور اس کے سامنے ڈال دینا، یہ عبادت کی غایت ہے، یہ اس کی انتہا ہے اور یہ صرف نماز کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس لیے نماز تمام عبادات کی جامع بھی ہے کہ تمام عبادات کو اور بہت ساری اہم عبادات کو اس نے اپنے اندر سمو دیا ہے. عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی اور ہر عمل کو اللہ تعالی کے لیے خالص کر کے اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینے اور اپنی تمام خواہشات کو اس کی مرضیات کے تابع بنا دینے کا نام عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو یوں ارشاد فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے لوگوں کو اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اور اطاعت کو اس کے لیے بالکل خالص کر کے اور بالکل یکسو ہو کر. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. یہی راست دین، یہی صحیح دین، یہی اس ملت کا دین ہے. یعنی اس ملت کا دین کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی جائے اور اس عبادت کے اندر خلوص ہو اور انسان بالکل یکسو ہو اس عبادت کے اندر، اور پھر نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے. اور یہی اصل میں درست اور صحیح دین ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض روایات سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہ آیت کریمہ قرآن کریم کی جو ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی اور بت پرستوں اور بتوں سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے لیے خلوص اختیار کرنے کا ذکر فرمایا، اس کو اللہ تعالی نے قرآن کا حصہ بنا دیا. ارشاد فرمایا کہ میرے اس مخلص بندے نے شرک سے برات کا اظہار یوں کیا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ جو ہے اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور میں اس کے لیے بالکل یکسو ہو گیا ہوں اور ہر قسم کے شرک سے میں دستبردار ہو گیا ہوں. یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بمدائے مومن کی نماز کے اندر ہونی چاہیے، جو مطلوب ہے. نماز کے لیے عربی زبان میں صلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صلاح کے لغوی یا لفظی معنی ہیں کسی کی طرف رخ کرنا، آگے بڑھنا اور قریب ہو جانا، اور یہ مفہوم نماز کے اندر پایا جاتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ آگے بڑھ کے یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، ہر چیز سے دستبردار ہو جاتا ہے، دنیا و مافیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے اس نماز کے اندر حاصل ہوتا ہے. تو نماز کے بے شمار فیوز و برکات، اس کے بے شمار ثمرات ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَسْجُدْ وَقَتَارِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو جا. اس سجدے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا حکم دیا گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. سرگوشی، انسان اس وقت کسی کے کان میں بات کرتا ہے اس کو سرگوشی کہا جاتا ہے، گویا کہ اللہ، گویا کہ بندہ نماز کی حالت میں اپنے رب کے بالکل قریب ہوتا ہے، جس طرح انسان کسی کے قریب ہو کر اس سے سرگوشی کرتا ہے. دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. اس لیے منع کر دیا تاکہ ان کو حمد و ثنا اور دعا کے لیے مخصوص کیا جائے، بس تم رکوع میں اس کی خوب تسبیح کرو اور سجدے کو دعا کے لیے مخصوص کرو. یعنی سجدے کی حالت میں چونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سجدے کی حالت میں اللہ سے دعائیں کیا کرو، کہ سب سے زیادہ جو قبولیت کا وقت ہے جس وقت تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. سجدے کی حالت میں انسان اپنی پیشانی، اپنی ناک زمین کے اوپر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی اور غلامی کا اعتراف کرتا ہے، اور انتہائی خشوع اور خضوع اور تذلل کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بچھا دیتا ہے اور ڈال دیتا ہے. وہ پیشانی اور وہ ناک جو وہ کسی اور کے سامنے جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکا کر زمین اور خاک کے اوپر رکھ کر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ رب بہت بلند اور اعلیٰ اور عرفا ہے، اور یہ بندہ ہے، عاجز ہے، مسکین ہے، اس کا محتاج ہے. اس لیے بندگی اور غلامی کی جو کیفیت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے، یہ کسی اور کیفیت میں انسان اس حالت میں نہیں ہوتا. یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو پانچ وقت کی فرض کی، تمام عبادات کی فرضیت کا حکم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اسی زمین کے اوپر نازل ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں پہ نماز فرض کی تو اس کے لیے کون سے موقع کا انتخاب فرمایا؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا اور رب کے قرب اور حضوری کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ تحفہ دیا. تو یہ نماز اللہ کے قرب اور اس کے سامنے بالکل حضوری والی کیفیت جو ہے اس نماز کے اندر ہوتی ہے. اور پھر رب کا اتنا بڑا احسان کہ جو پانچ نمازوں کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے معراج سے لے کر آئے، وہ پانچ نمازیں پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ، بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے اتنے قریب ہو جائے کہ اللہ فرمائے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. شاعر نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم دو مصروں کے اندر بیان کر دیا. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے بندہ رب کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس بندے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کرنے لگتا ہے، پھر اس بندے کی ہر حرکت اور سارے کام اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونے لگتے ہیں. اور یہی مطلوب ہے، عبادت کا اصل میں مفہوم یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی اور غلامی کے اندر ڈوب جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو عمل بھی کرے گا وہ تمام عبادات بن جائے گا، وہ سارے عمل عبادت بن جائیں گے. ایک اور حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز مجھے اتنی پسند نہیں جتنی کہ وہ چیزیں جو میں نے اس پر فرض کر رکھی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی بعض اوقات آدمی ان ترجیحات کو بھول جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. مثلاً کیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے خود ساختہ طریقے رب کے قرب کے ایجاد کر لیے اور اللہ نے جو چیزیں ان پہ فرض کی ہیں ان میں وہ تساہل اور سستی سے کام لیتے ہیں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اوراد اور وظائف اور چلہ کشیوں اور دوسرے طریقے جو ہیں ان کے ذریعے وہ رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث قدسی بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے افضلیت جن چیزوں کو حاصل ہے وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں. اگر ایک آدمی رات بھر نوافل ادا کرتا رہے لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے تو اس کے ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ یہ نوافل تو وہ اپنی مرضی سے ادا کر رہا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق وہ کام نہیں کر رہا ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ رات کو آرام بھی کرے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے جو رات کی نماز میں قیام اللیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام فرمایا کرتے تھے. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ, مانگنے والے کی شان دیکھیے. اگر ہم جیسا کوئی دنیا دار ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا دولت کے خزانے مانگتا, پتہ نہیں کوئی پراپرٹی مانگتا, کوئی جائیداد مانگتا, کوئی بلڈنگ مانگتا, کوئی گاڑی مانگتا, پتہ نہیں کیا مانگتا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس مجھے تو جنت میں آپ کا قرب چاہیے. اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کرو کہ کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو, زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرو, زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو, قیامت کے دن جنت میں تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا. بلند سے بلند درجہ انسان اگر حاصل کر سکتا ہے تو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے, لیکن وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. نوافل کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو اس کی نماز اور اس کے فرض جو عبادات ہیں اور جو اس کے اوپر فرائض تھے, مثلا ایک زکوٰۃ نماز وغیرہ, تو اگر ان فرائض کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں اگر کوئی نوافل ہیں تو وہ لے آؤ. اگر اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کے ذریعے سے ان فرائض کی کمی کو پورا کر دیں گے. نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز بھول اور نسیان کا علاج ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا ذریعہ ہے. انسان بھول جاتا ہے نا, تو یہ نماز یاد دہانی ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو پر اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ ارشاد فرمایا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. اللہ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت بے بات یاد رہے کہ میں جہاں کہیں جس کیفیت اور جس حالت میں بھی ہوتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی ہم کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر یا اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. یہ اصل ذکر ہے. یعنی ہم اللہ کو نہ بھولیں, اس لیے کہ اللہ کو بھولنے کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولنا. اگر اللہ کو بھول گئے تو اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے, اپنے مرتبے اور مقام کا شعور تمہیں نہیں رہے گا اگر اللہ کو بھول گئے تو, اور پھر اس مرتبے اور مقام سے گر کر وہ کام کرو گے جو تمہیں زیب نہیں دیتے, جو انسان کے لائق نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کو بھولنے والے فاولائے قوم الفاسقون، یہ فاسق اور فاجر ہیں، اللہ کے باغی اور نافرمان لوگ. فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. پھر کبھی فلمیں دکھاتا ہے، کبھی گانے سناتا ہے، کبھی شرابیں پلاتا ہے، کبھی زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، کبھی کسی برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، کبھی کسی برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور آخر کار جہنم کے گڑے میں ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ کس چیز کا انجام ہے؟ اللہ کو بھولنے کا انجام. تو اللہ کی یاد بہت اہم چیز ہے. تو یہ اللہ کی یاد تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، پانچ وقت کی نماز جو ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور انسان کے اوپر جو بھول اور نسیان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ وہ عہد ہے اللہ کے ساتھ بندگی اور غلامی کا. اس عہد کی انسان تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یاد دہانی کرتا ہے، اس کو تازہ کرتا ہے. اسی طرح بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا ظاہر اور باطن کے ساتھ سراپا ذکر ہوتا ہے. اپنے جسم کے ساتھ بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں محو ہے، اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے دل کے ساتھ بھی. تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی پانچ وقت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہم حاضری دیتے ہیں، یہ اللہ کے حضور اس بڑی حاضری کی یاد بھی ہمیں دلاتی ہے، اس بڑی حاضری کے لیے تیار بھی ہمیں کرتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت بھی ہمیں دیتی ہے. اس لیے کہ نماز کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو روزانہ سورہ فاتحہ کے اندر کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. تو خالی اگر ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بندہ دست وستہ اللہ کے حضور روز کتنی مرتبہ اس بات کو دہرائے کہ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو پھر وہ اس روز جزا کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اس روز جزا کے لیے وہ کوئی تیاری نہیں کرے گا، اس روز جزا اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا تصور نہیں کرے گا پھر وہ انسان. اور کیا اس کے اوپر یہ نماز کب کبھی طاری نہیں کر دے گی، جیسا صحابہ کرام کی زندگی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عظیم انسان، کتنے بہادر انسان. جب خیبر فتح ہوا تو قلعے کا وہ دروازہ جو بعد میں معلوم نہیں کتنے افراد نے اٹھایا اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، تعداد مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا دیا، اتنا بہادر انسان. لیکن جب رب کے حضور حاضری کا وقت آتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت بندہ مومن کی ہونی چاہیے. یہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے. گناہ اور معصیت، اللہ کی نافرمانیاں انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں، یہ نماز اس سے بچاتی ہے. ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے ذریعے سے جو چیز آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی بار بار انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے حاضری دیتا ہے، اور پھر نماز کی حاضری کے بعد انسان باہر نکل کر دنیا کے کام، کاروبار اور تجارت کرتا ہے، تو کیا اسے یہ بات یاد نہیں رکھنی چاہیے کہ جس رب کے حضور ابھی میں اس بات کا عہد کر کے آیا ہوں کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. بتائیے، اس شعور کے ساتھ اگر انسان نماز ادا کرے، تو کیا وہ انسان اس نماز کے بعد باہر نکل کر سود کھائے گا، حرام خوریاں کرے گا، رشوتیں بٹورے گا، دوسروں پہ ظلم اور زیادتیاں کرے گا، پڑوسیوں کو ستائے گا، دوسروں کا حق مارے گا، ظلم اور زیادتیاں کرے گا؟ کیا اس کے بعد وہ حرام خوری کرے گا؟ کیا اس کے بعد وہ زنا اور شراب کی طرف قدم بڑھائے گا؟ نہیں، بلکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی نماز ادا کرے گا پانچ وقت، تو یہ نماز اس کو برائیوں سے روکے گی. اگر آج ہمیں ہماری نماز نہیں برائیوں سے روکتی، اس لیے کہ ایک آدمی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، اور اس کے بعد سود خور بھی ہے، ظلم و زیادتیاں بھی کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق بھی طلب کر رہا ہے، اور پڑوسی بھی اس کی اظہار آسانی سے محفوظ نہیں ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی تو نماز کا کیا قصور؟ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم اپنی نماز کو درست کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت درست ہو جائے گی. نماز گناہوں کی بخشش اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو یہ ہے نا کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، پھر انسان بڑا کمزور ہے، اس سے غلطی تو سرزد ہوتی ہے، گناہ تو اس سے ہوتا ہے، اور خاص کر صغیرہ گناہ تو ایسے ہیں کہ بعض اوقات غیر محسوس طریقے سے انسان بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے. تو اگر کوئی غلطی سرزد، پہلی چیز تو نماز بچاتی ہے ہم برائیوں سے، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر یہی نماز ان گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، اور آخرت کی کامیابی اور جنت کا حصول کا ذریعہ بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ایک موقع پہ ایک خزاں رسیدہ درخت کے پاس کھڑے ہوئے، جس کے پتے پیلے پڑ گئے تھے، اور اس کو زور سے ہلایا اور اس کے پتے جو ہے وہ لگاتار اس طرح گرنے لگے. تو آپ نے ان سے پوچھا، لوگ ساتھیوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بتا دیجئے کیوں کیا. آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ نے اسی طرح ایک خزاں رسیدہ درخت کو ہلایا اور اس کے پتے لگاتار گرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اچھی طرح وضو کرے، پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اس کے گناہ اسی طریقے سے گر جاتے ہیں جس طریقے سے اس خزاں رسیدہ درخت کے پتے لگاتار گر رہے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین. نماز قائم کرو دن کے دونوں اطراف میں صبح اور شام کو، اور کچھ رات گزرنے کے بعد بے شک ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو معاف کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. اور یہاں نماز کا ذکر ہے، ہر ایک نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹانے کا سبب ہے، لیکن چونکہ یہاں نماز جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکرا للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں. اگر وہ نیک کام کریں گے، اگر وہ نمازیں ادا کریں گے، تو یہ نمازیں ان کی برائیوں کے مٹانے کا سبب بن جائیں گے. ان نمازوں کے ذریعے سے گناہ اس طرح گریں گے جس طریقے سے وہ خزاں رسیدہ درخت کے جو ہے وہ پتے گرتے ہیں. حدیث مبارکہ جو ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں، ہر ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رمضان، درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر دوسری نماز کے درمیان میں جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح پانچوں نمازوں کی مثال ہے، ہر دو نمازوں کے درمیان کے گناہ اللہ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. جمعے کی برکت آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی نماز کی برکت سے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. رمضان کی خیر و برکت آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے سال بھر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان کی خیر و برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں. اور دیکھ دوسری روایت ہے جس میں عمرے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں بیان کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کر دی ہے. اگر کوئی ان پانچ نمازوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ پابندی کے ساتھ ان پانچ نمازوں کو ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دے. تو یہ نماز گناہوں کی بخشش اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو مسلمان بندہ ہر روز فرائض کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. یہ 12 رکعت وہ ہیں جن کو ہم سنت معاقدہ یا سنن رواتب کہتے ہیں. فجر کی دو سنتیں، ظہر کی پہلی چار اور بعد کی دو، مغرب کی دو سنتیں اور عشاء کی دو سنتیں. ان 12 رکعتوں کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. سورہ معارج میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون, جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ربند مومنین کے صفات بیان کی اور آغاز کس سے کیا کہ فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور پھر جب ان مومنین کو کچھ صفات کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز کا ذکر یوں ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اولئک هم الوارثون, ان کو وارث بنا دیا جائے گا. کس چیز کا وارث بنا دیا جائے گا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, جنت الفردوس کا وارث. کیا بات ارشاد فرمائی سورہ مومنون کے اندر, والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, کہ یہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ, یعنی ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتے ہیں, تمام آداب کا خیال رکھتے ہیں, نماز کی شرائط, فرائض, واجبات, سنن, مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو پانچ وقت پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وارث بنا دیا جائے گا. کس چیز کا وارث بنا دیا جائے گا؟ جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت طلب کرو تو اس کا جو سب سے بلند مقام ہے, سب سے اعلیٰ جنت ہے, وہ جنت الفردوس ہے, وہ اللہ سے طلب کیا کرو. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں میں ان کو جنت کا وارث بنا دوں گا, اور جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس. سبحان اللہ. مسلم کی روایت ہے وہ شخص آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی, یعنی فجر اور عصر کی نماز, وہ شخص جو ہے آگ میں داخل نہ ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان کہنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ قرا اندازی کر کے اس ثواب کو حاصل کریں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پہلی صف کا اور اذان کا, چلو اذان کے لیے تو معذر مقرر ہے, لیکن پہلی صف میں پہنچنے کا ثواب اگر ہمیں علم ہو جائے تو ہم قرا اندازی کر کے اس پہلی صف میں پہنچیں. اس لیے کہ لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر گریں, لڑائی جھگڑا ہو کہ نہیں میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا, وہ پھر قرا ڈال کر لوگ اس پہلی صف کے اندر پہنچیں اگر ان کو اس کا ثواب معلوم ہو جائے. میرے بھائیو, کیا دنیا میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے لیے دوڑنے والوں کی لائنیں لگتی ہیں اور پھر قرا اندازی ہوتی ہے؟ میں اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ مسجد میں رمضان میں درس قرآن ہوتا تھا اور وہاں کوئی اللہ کا بندہ, ایک مارکیٹ کے اندر تھی وہ مسجد, وہاں کوئی اللہ کا بندہ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ پہلی تین صفیں جو ہیں ان کے اندر جو لوگ بیٹھیں گے ان کو ایک ٹکٹ دیا جائے گا, چھوٹی سی پرچی دے دیتا تھا, اور اس کے بعد شام کا کھانا جو ہے یہ پرچی دے کر فلاں ہوٹل سے وہ فری کھا لیا کریں. آپ یقین کیجئے مزدور پیشہ لوگ اس مارکیٹ کے اندر جو کام کرنے والے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں جب جہاں بجاتا تھا درس قرآن کے لیے, کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے تھے اگر اگلی صفوں کے اندر جگہ نہیں ملتی تھی, اس لیے تین صفوں کے بعد وہ ٹکٹ نہیں دیتے تھے, تو اگر ان صفوں کے اندر جگہ نہیں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی منت سماجت کر کے وہ درمیان میں گھسنے کی کوشش کرتے تھے. کس کے لیے؟ 5 ریال کا قبضہ دیتا تھا وہ. لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا اجر معلوم ہو جائے تو وہ قرا اندازی کے ذریعے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پہلی صف میں پہنچیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ یقین نہیں ہے. اور کئی اللہ کے بندے ایسے کہ مسجد میں پہلے پہنچ جاتے ہیں لیکن پہلی صف میں بیٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا, یا تو کسی پلر کو دیکھتے جا کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے یا پچھلی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اور سارے ہوئے مغفرت من ربکم وجنت عرضھا السماوات والارض, ہمیں دوڑنا چاہیے, صحیح کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہی تو اصل میں وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. کمپٹیشن دنیا کے معاملات میں کیوں ہو رہا ہے؟ آخرت کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں. تو ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ مسجد میں پہنچے خواہ ان کو اپنے سرینوں کے بل گسٹ کرانا پڑے. وہ تھا پہلی صف کا اور اذان کا ثواب. یہاں فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ اگر چل کر نہیں آ سکتے تو پھر سرینوں کے بعد گسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچیں، لیکن یہ نماز گھروں کے اندر ادا نہ کریں. کیوں؟ دوسری روایت ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین کے اوپر بہت بھاری ہے، یعنی یہ نمازیں باجماعت ادا کرنا فرمایا منافقین کے لیے یہ بڑی گراں گزرتی ہیں، بہت بھاری ہیں. اگر فرمایا کہ ان کو اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو پھر وہ سرینوں کے بل گسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے. امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات قیام کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اس کو پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ، ہم بڑے کمزور بندے ہیں. رات بھر قیام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا رہنا، کیا ہمارے بس میں ہے؟ نہیں ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ تھا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بعض اوقات پوری راتیں عبادت میں گزر جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے کہ پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت رکھ دی، ہماری کمزوریاں اس رب کے سامنے تھیں، اس لیے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ اس نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اس قدر مہربان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم بڑی مصروف دنیا میں اپنی مشغولیات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لو، میں تمہیں رات بھر قیام کا ثواب عطا فرماؤں گا. اس کی بخشش اور رحمت کے دروازے کیسے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ پانچ وقت اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچال باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت غسل کرے گا، میل کچال کہاں سے رہے گا؟ حضور نے فرمایا پانچ وقت نماز پڑھنے والے کی مثال یہی ہے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا جس طرح پانچ مرتبہ انسان غسل کرے تو اس کے جسم پہ میل کچال باقی نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلی نماز پڑھنے سے جماعت کی نماز 27 درجے افضل ہے، اور دوسری روایت ہے کہ گھر کی نماز سے مسجد کی نماز 25 درجے افضل ہے. وضو ہم جو کرتے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اور وضو جو ہے وہ نماز ہی کا جز ہے، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے، طہارت شرط ہے. اس وضو کی کتنی خیر و برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لوٹے، ایک موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بلال تم کوئی خاص عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی خاص عمل نہیں، لیکن میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ان دونوں کی برکت ہے، یعنی ایک تو وضو کی برکت اور دوسرا وضو کے بعد دو رکعت نماز کی برکت، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. بخاری نے اس کو روایت کیا. دوسری روایت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جو وضو کے اعضاء وہ دھوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، منہ صاف کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، تو ان اعضاء کے دھونے کے ساتھ ساتھ وضو کے پانی کے ساتھ ان اعضاء کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ نے فرمایا ناگوار ہونے کے باوجود صحیح اور مکمل وضو کرنا، یعنی بعض اوقات انسان جلدی میں ہوتا ہے، بعض اوقات گرمی سردی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کسی کیفیت میں بھی انسان ہو صحیح اور مکمل وضو کرنا اور کثرت سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ وہ عمل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں. اور دوسری نماز کا انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں ہی بیٹھ کر انتظار کرے، بلکہ آگے ایک اور حدیث آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو کہ کب اللہ کی طرف سے پھر بلاوا آئے گا اور رب کے حضور حاضری کا پھر موقع ملے گا. مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. سبحان میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی تو چاہتا ہے کہ بندے اس کی بخشش اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت حاصل کریں اور اس کی رضا کو حاصل کر کے جنت میں پہنچ جائیں. یہ تو انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ رب کی رحمت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ اس رب کو بھولا ہوا ہے. دیکھیے صرف نماز کے اندر کتنی خیر و برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی کہ اگر انسان صحیح طرح وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری دعاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جب انسان وضو ختم کرے تو یہ دعا بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور خوب پاک اور صاف رہنے والے لوگوں میں شامل فرما دے. اور دوسری ایک روایت بھی ملتی ہے کہ یہ دعا بھی وضو کے بعد پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کفارت المجلس بھی ہے، کسی مجلس کے اندر آدمی بیٹھا ہوا اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس مجلس کے اندر اس سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور یہ وضو کے بعد بھی یہ دعا جو ہے پڑھنے کی بڑی خیر و برکت ہے. جتنا میں نے مختلف جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ ان اعمال کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہوں پہ یہاں جو ہے وہ کافی طویل نشستیں بھی ہو چکی ہیں. کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک، بدعت، والدین کی نافرمانی، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا، بددیانتی اور خیانت کرنا، زنا، شراب، یہ چیزیں جو ہے سود خوری، یہ کبیرہ گناہ ہیں. تو اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، آدمی سودی کاروبار کر رہا اور پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، غلط مطلب ہے اس کا. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں. کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک سچی توبہ نہ کی جائے. نماز تزکیہ نفس کا بھی ذریعہ ہے. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس یہ ہے میرے بھائیو کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی اس قدر محبت اس کے اندر قرار پکڑ لے اور اللہ کی محبت اس قدر دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ تمام محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ جائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے انسان محبت نہ کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مال سے انسان محبت کرتا، اپنی جان سے انسان محبت کرتا ہے، عزیز و اقارب سے، بیوی بچوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، اور بشمار دنیا کی چیزیں، انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ان محبتوں سے روکا اور منع نہیں کیا گیا. بس جو چیز مقصود و مطلوب ہے وہ یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان کا دعوے دار ہے اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی محبت سے جو ہے وہ پاک ہو جائے. اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا راستے اختیار کیے. صوفیہ نے تزکیہ نفس کے لیے جو ہے وہ مختلف مراقبے اور چلے اور اوراد اور وظائف ایجاد کیے، اور اس کے بعد فنا فی اللہ کی جو ہے ایک اصطلاح ایجاد کی جو بالکل غلط ہے، اور اسی فنا فی اللہ کی اصطلاح سے پھر وہ وحدت الوجود کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے جو سراسر شرک ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار وہ خود ہی خدا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ انسان، بلکہ ہر چیز کو پھر وہ خدا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ وہ غلط تصور ہے جو اس عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اصطلاح قرآن میں استعمال کی ہے فنا فی اللہ کے بجائے، وہ ہے صبغت اللہ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. یعنی ایک بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی سے کبر اور بڑائی کا تصور اس کے دل اور دماغ سے بالکل نکل جائے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اپنے رب کو سب سے بڑی عظمت والا اور قادر اور قیوم سمجھ کر اپنے آپ کو اس کو سامنے بالکل بچھا ڈالے اور اسی کی محبت جو ہے دل کے اندر بسا لے اور اسی کا رنگ جو ہے پوری زندگی کے اوپر اس کو غالب ہو جائے، جسے صبغت اللہ کہا گیا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے فناف الاسلام کی اصلاح بھی جو ہے وہ استعمال کی ہے، یعنی اسلام کا رنگ انسان کے اوپر چڑھ جائے. اسلام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اور آنکھوں کو اور دماغ کو انسان کو کہاں سے سکون ملنا چاہیے؟ اللہ کی یاد سے، اور نماز سے بہتر اللہ کی یاد کیا ہو سکتی ہے. یہ نماز کا عمل جو ہے، دیکھیے انسان قیام کرتا ہے اللہ کے حضور، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کے سامنے جھک جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور رکوع اور سجود میں انسان کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی. اس سیرے کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے کہ سجدے کی حالت میں انسان کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. یہاں گویا کہ بندے کی کیفیت، وہ رب کا چونکہ بہت زیادہ قرب ہوتا ہے، تو اس وقت کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ رب کے اتنا قریب سمجھتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سبحان ربی، میرا رب. اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو وہ چھوٹا بچہ، آپ نے بھی کئی دفعہ اس منظر کو دیکھا ہوگا، جب اپنے ماں یا باپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے تو کوئی دوسرا جو ہے اس کو قریب نہیں آنے دیتا، کہتا نہیں میرے ابو، میری امی، دوسرے کو نہیں قریب آنے دیتا. اس کو جب اتنا قرب اپنے باپ کا حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ بھی کسی کا ابو ہو سکتا ہے. تو بندہ جب نماز کی اس حالت میں ہوتا ہے، اپنے صاف کو رب کے سامنے بچھا دیتا ہے، تو کہتا ہے سبحان ربی، میرا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس طریقے سے انسان تذلل و عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. یہ عبادت کی غایت ہے، یہ مطلوب و مقصود ہے. تو انسان اپنے آپ سے، دل اور دماغ سے تمام کبر اور غرور اور تکبر اور بڑائی ہر طرح کی نکال دے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، بندہ اور غلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی. شاعر نے اسی بات کو بڑے پیارے انداز میں یوں کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار ہوتا ہے. یعنی وہ دانا پہلے مٹی کے اندر ملتا، اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، اور اس کے بعد اس دانے سے ایک چھوٹا سا شگوفہ پھوٹتا ہے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد معمولی سا جو ہے وہ ایک پودا سا بنتا ہے، اور اس کے بعد درخت بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھل پھول لگتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو گے، مٹا دو گے، تو بہت بلند مرتبہ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اور اس تزکیہ نفس میں بہت بڑی اہم چیزیں بھی ہیں. اس میں جو سب سے کارگر نسخہ ہے وہ ہے تہجد کی نماز. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن جو ہے وہ حاضر کیا گیا ہے، گواہ ہے. کون سا فجر کا قرآن؟ جو انسان فجر کے وقت پڑھتا ہے یا تہجد کے وقت پڑھتا ہے، اس لیے کہ آگے تہجد کا ذکر ہے. ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فرمایا کہ نماز تہجد کا اہتمام کرو جو آپ کے لیے نفل یعنی زائد قرار دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے آپ مقام محمود تک پہنچ جائیں گے. مقام محمود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام محمود اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو ملے گا، پر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. یہ مقام محمود شفاعت کبریٰ کا مقام ہے. کیا آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی نا کہ آخرت میں جب میدان محشر میں تمام انسان بڑی مشکل حالت میں ہوں گے، اور سارے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں تاکہ لوگوں کا حساب شروع ہو، کسی کو ہمت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے, رب کریم کے سامنے جو ہے وہ گزارش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور بندوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ کا مقام جس کے لیے فرمایا کہ اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیا کرو, وبعث مقام محمودہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام محمود تک پہنچائے. لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ اس مقام محمود تک اللہ آپ کو پہنچائے گا, تہجد کا اہتمام کیجئے. اگر ہماری نظروں میں بھی کوئی مقام محمود ہے تو تہجد کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ تمام اللہ کے صالح بندوں کی یہ صفت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بالاسحار ہوں یستغفرون, کہ وہ تہجد کے وقت سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. شاعر نے کتنی خوبصورت الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے, عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, عطار ہو رومی ہو غرازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سیر گئی. جب تک انسان اس وقت اگر ہم اس کا اہتمام روزانہ نہیں کر سکتے تو کبھی کبھار ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں دو چار مرتبہ اس کا اہتمام ضرور کریں, کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان صرف رب سے تعلق ہی کی وجہ سے اس وقت اٹھ سکتا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ووقوا مقیلا, یہ اس وقت کا جو اٹھنا ہے یہ رات پچھلے حصے میں یہ نفس کے اوپر جو ہے وہ بڑا گراں گزرتا ہے, لیکن یہی وہ وقت ہے کہ جب عبادت میں دل جمعی بھی ہوتی ہے اور یکسوئی بھی ہوتی ہے اور زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان بھی ہوتی ہے. اس موقع پہ اگر ہم اٹھ کر, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی نا سورہ مزمل کے اندر کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں, اس موقع پہ یہ حکم دیا تھا کہ اٹھ کر تہجد کا اہتمام کیجئے. وہ بھاری بات کیا تھی؟ دعوت کی ذمہ داری, جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں یہ درس کے موقع پہ. وہ دعوت کی بھاری ذمہ داری کا بوجھ جو ہے اٹھانے کے لیے جو قوت اور طاقت حاصل کرنی تھی وہ تہجد کی نماز سے حاصل کرنی تھی. نماز ایمان کی پہچان اور قیامت کا نور بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو مسجد کی طرف آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. معلوم ہوا کہ دنیا میں نماز ایمان کی پہچان ہے. ایک دوسری روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی نماز کی تیاری کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو وہ اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں, تو قیامت کے دن ان کے یہ اعضاء چمکتے ہوں گے اور یہ چمک میری امت کی پہچان ہوگی. ایک اور حدیث ہے, امام احمد اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد, جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حافظ علیہا کانت لہ نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ, جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے قیامت کے دن یہ نماز نور اور اس کے ایمان کی دلیل اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی. یہ حدیث مبارکہ ہے, امام احمد اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. جو پہلی حدیث کہ جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہے, وہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو یہاں اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے گا یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی, اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی. یہ قیامت کا نور کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان گٹا ٹوپ اندھیرے میں ہوں گے سوائے مومنین صادقین کے, ان کے پاس ایمان کا نور ہوگا. سورہ تحریم میں فرمایا, نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا اور وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ نور جو قیامت کے دن بندہ مومن کے آگے اور اس کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا, بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پل صراط کے اوپر سے گزرے گا, وہ پل جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ پل جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز اور اس کے نیچے جہنم ہے, اس پل کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہے اور ہر انسان اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں اس کے اوپر سے گزرے گا. کوئی برقی رو کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیزی سے دوڑتا ہوا گزر جائے گا, کوئی تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا اور کوئی چلتے ہوئے گزر جائے گا. اور جس کے پاس ایمان اور عمل صالح کا نور نہیں ہوگا، وہ اس پل کے اوپر سے نیچ کر گرے گا جہنم کے گڑے میں. اس موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے نور کامل کی بشارت ہے فجر اور عشاء کے لیے. سبحان اللہ، اس موقع پہ یہ نماز ہمیں کام دے گی جب لوگ جہنم کے گڑے کے اندر گر رہے ہوں گے پل سرات سے. اس موقع پہ جس شخص نے فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہوگی اس کے لیے نور کامل کی بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ من لم يحافظ علیہا لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجاتم وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و عبی بن خلف. اگر وہ شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، کافروں کی طرح بالکل اندھیرے میں بٹک رہا ہوگا. نماز کی اہمیت کے سلسلے میں یہ حدیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اور نہ اس کے پاس ایمان کی کوئی دلیل ہوگی اور وہ نہ اس کی نجات ہوگی. اور فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا انجام ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس نے نمازوں کو ضائع کیا اور نمازوں کی حفاظت نہیں کی. آخری جو عنوان ہے وہ ہے کہ نماز مشکلات پر قابو پانے اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. حدیث میں آتا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی، تیز آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے اور جب تک آندھی ختم نہ ہوتی اس وقت تک مسجد سے نہ نکلتے. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے استعانت حاصل ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، مصیبتوں اور مشکلات سے نماز انسان کو نکالتی ہے. اس طرح فرمایا کہ جب سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منادی کرتے اور نماز کے لیے بلاتے اور جب تک وہ گرہن ختم ہوتا اس وقت تک نماز کے اندر مشغول رہتے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، ان کی سنت بھی یہی تھی کہ مشکل وقت میں وہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پہ اگر کسی قسم کی کوئی تنگی اور کوئی مشکل وقت آتا تو آپ ان کو نماز کا حکم کرتے اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأْمُرَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. نماز قائم کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم کرو، اس کے اوپر خود قائم رکھو، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں. یہ حکم اللہ کے رسول کے لیے ہی نہیں، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہو. ہمیں بھی چاہیے کہ نماز قائم کریں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ساتھ والوں کو نماز کی اہمیت کا احساس دلائیں، نماز کے فضائل بتائیں اور ان کو بھی اس راستے پہ لگائیں تاکہ قیامت کے دن ان کو بھی ایمان اور اعمال صالح کا نور حاصل ہو، اللہ کی رضا اور اس کی جنت نصیب ہو. آخری بات، سورہ مومنون کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور پھر اس کا اختتام جو ہے مومنین کی صفات کا ہو رہا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہاں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مومنین کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے اور سب سے پہلے نماز، کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، اور جب ان صفات کو اختتام ہو رہا ہے تو پھر نماز کا ذکر کہ وہ نمازوں کی حفاظت بندہ کرے. یہ وہ آیات ہیں، ان آیات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، ان صفات کا جو انسان مالک ہے اس کو میں جنت اور فردوس کا مالک بنا دوں گا، وارث بنا دوں گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کا جو قلعہ ہے، اس قلعے کے ارد گرد جو سب سے مضبوط فصیل ہے وہ ہے نماز. اگر اس کے اندر دراڑیں پڑ گئیں تو اسلام کا یہ قلعہ جو ہے اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں رہ سکتی. اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے اور اس کی مضبوط فصیل نماز ہے. میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ ہو اور ہم باحفاظت اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکیں تو ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
tasqueer.org